السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہماری 12 گھنٹوں کی نشریات میں آخری نیوز آور کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں بدھ کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں منگل کی رات کے 9 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان میں حزب مخالف کے مظاہرین نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے نزدیک اپنا دھرنا ڈال دیا، باوجود کہ حکومت انہیں دور رکھنے کی کوششوں میں مصروف رہی۔ اس بارے میں ہم مزید تفصیلات معلوم کریں گے۔ ساؤتھ ایشیا سے یہ خبر۔ جنوبی ایشیا سے یہ خبر۔
نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط سے علیحدگی پسند کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی کی ملاقات۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور فلسطینی حکام نے بتایا کہ غزہ میں منگل کے روز ایک اسرائیلی میزائل حملے میں ایک خاتون اور ایک دو سالہ بچی ہلاک ہو گئے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت مخالف مظاہرین ہزاروں کی تعداد میں جو موجود ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کی عمارت کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، باوجود کہ حکومت نے انہیں دور رکھنے کی کوششیں کی ہیں۔ مظاہرین، جن کے پاس خاردار تاروں کو کاٹنے کے آلات اور کم از کم ایک کرین بھی موجود تھی، بدھ کو اللہ صبح ان کنٹینرز کو ہٹا کر آگے بڑھ گئے، جنہیں سیکیورٹی فورسز نے اسلام آباد کے نام نہاد ریڈ زون کی حفاظت کے لیے رکاوٹوں کے طور پر کھڑا کر رکھا تھا۔ مظاہرین میں کرکٹ کے سابق اسٹار کھلاڑی عمران خان اور حکومت مخالف عالم دین ڈاکٹر طاہر القادری وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن حکومت نے مسٹر شریف کے استعفے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں جاری اس سیاسی کشیدگی کے بارے میں ہم مزید کچھ معلومات لیں گے۔ ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے۔ جی اشتیاق، بہت شکریہ، اللہ صبح ہم نے آپ کو بیدار کیا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کافی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب رات گئے یا اللہ صبح تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری اپنی پارٹی کے کارکنوں کو لے کے ریڈ زون میں پہنچ گئے اور کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے وزیر داخلہ نے اس کے خلاف خبردار بھی کیا تھا، ایسا کیا کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ پولیس انتظامیہ ان کی اس وقت اپروچ کیا ہے، اور کیا پولیٹیکل انگیجمنٹ پہ کوئی بات ہو رہی ہے؟
جی، اس وقت عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ پورے شاہراہ دستور پر موجود ہیں، یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے لے کر سپریم کورٹ کی عمارت تک اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ تک، وہ ہر جگہ اس وقت موجود ہیں۔ طاہر القادری اور عمران خان دونوں وہ بھی اپنے اپنے کنٹینرز میں اسی مقام پر ہیں۔ کل جب انہوں نے رات کے وقت ریڈ زون کی طرف مارچ کا اعلان کیا تھا، تو حکومت کی طرف سے، حکومت کے وزراء کا کہنا تھا کہ کیونکہ لاہور سے لے کر اسلام آباد تک تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا گیا، اور ان مارچ، دونوں جو مارچ ہیں ان میں بھی خواتین اور بچے شامل ہیں، اس لیے کسی طرح کی طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تاہم اس کی مزید وضاحت نہیں کی گئی کہ اب اگر ان کو وہاں تک آنے کی اجازت دی گئی ہے تو کتنا سا وہاں رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ دوسری طرف جو مشاورت کا سلسلہ ہے وہ کل سے ہی جاری ہے، اور حکومت کی وزراء کی ٹیم کے ایک رکن سعد رفیق کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ براہ راست رابطہ ہو سکے ان کا طاہر القادری یا عمران خان سے، جو ابھی تک نہ تو حکومت کا ہو سکا ہے اور نہ ہی جو 10 اپوزیشن جماعتوں کا ایک اتحاد بنا ہے جن کی کل اجلاس ہوا تھا، ان کا بھی ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے۔
یہ بتائیے اشتیاق کہ ایک تو خیر رابطوں میں آپ بتا رہے ہیں کہ مشکلات کا سامنا ہے، لیکن دوسری جانب کیا اپوزیشن جو یہ مطالبات کر رہی ہیں کہ وہ مستعفی ہوں، ان میں کوئی لچک ہے؟ وہ مذاکرات اگر ان تک رسائی ہو بھی جاتی ہے ٹیم کی، تو کیا وہ اپنے معاہدوں سے تھوڑا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی سیاسی مذاکرات کے لیے میدان تیار ہو سکتا ہے؟
کوشش تو حکومت کی طرف سے یہی کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور کوئی راستہ نکالا جائے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں جماعتوں، دونوں ہی طرف سے جو کمیٹیاں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ براہ راست رابطہ نہیں ہو پا رہا، وہ ملنے سے انکار کیا جا رہا ہے، اور عمران خان اور طاہر القادری بزد ہیں وزیر اعظم کے مستعفی ہونے پر۔ لیکن یہاں ایک عام بات یہ بھی ہے کہ جو کل رات کو ہی فوج تعینات کر دی گئی تھی اساس عمارتوں کی حفاظت کے لیے. تو فوج کے جو ترجمان ہیں میجر جنرل عاصم باجوہ, انہوں نے اپنے ایک پیغام میں یہ کہا ہے کہ یہ جو عمارتیں ہیں, یہاں فوج تعینات ہے اور ان یہ پاکستان کی علامت ہیں, پاکستان کی ریاست کی علامت ہے اور ان کے تقدس کا خیال رکھا جائے. انہوں نے سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ہے ٹویٹر, اس پر اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ یہ جو موجودہ تعطل ہے اس میں تمام جو فریقین ہیں وہ صبر اور تحمل اور تدبر سے کام لیتے ہوئے معاملات کو قومی مفاد میں بامقصد طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں.
بہت سگنیفیکنٹ یہ سٹیٹمنٹ دیکھا جا رہا ہے اور بہت سارے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ شاید اس کے بعد کوئی اس میں گنجائش یا راستہ نکلے بھی, لیکن میں اشتیاق جاننا چاہتا ہوں اگر 14 تاریخ سے یہ شمار کریں جب سے یہ مارچ شروع ہوا ہے جو پارٹیسپینٹس ان کے ساتھ تھے, تو آج یہ 7ویں دن میں یہ داخل ہو جاتا ہے, تو اس وقت ان کا مورال کیا ہے وہ وہاں پہ جو پارٹیسپینٹس موجود ہیں؟
دیکھیے بظاہر تو وہ اپنے کمیٹڈ یعنی بڑے پرانے نظر آتے ہیں, اپنے قائدین جو بھی انہیں اب تک کال دیتے رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں. اگرچہ عوامی تحریک کے لوگ جو جتنی تعداد میں تھے وہ تقریباً اتنے ہی رہے ہیں, عمران خان کی جماعت میں بھی کچھ لوگ شروع میں کم تھے, اب کچھ تھوڑی تعداد ان میں اضافہ ہوا ہے. عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید لوگ بھی آج شاید شام تک کچھ اور لوگ بھی آئیں گے اور وہ 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ان کے بقول ایک آزادی کا جشن منایا جائے گا. تو اب ایک ہزاروں کی تعداد میں لوگ تو ہیں اور یقیناً یہی, اور جس میں خواتین اور عورتیں بھی شامل ہیں, اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ حکومت نے طاقت کے استعمال سے گریز کیا اور ان کو یہاں تک آنے کی اجازت دی گئی. لیکن بعض مبصرین اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایک جب سے یہ شرائع دستور پر پہنچے ہیں اس کے بعد سے ایک عجیب طرح کی سی خاموشی ہے حکومت کی طرف سے جس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے.
بہت شکریہ اشتیاق, آپ نے اسلام آباد سے اپ ڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, پاکستان میں نواز شریف کی انتظامیہ کو حزب اختلاف کے احتجاج کے ساتھ انتہائی شدید سیاسی بحران کا سامنا ہے, تاہم عالمی مالیاتی فنڈ کی ٹیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ معیشت کے لیے حکومت کی پیش رفت حوصلہ افزا ہے, جبکہ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ احتجاجی مظاہرے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ.
بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کی ٹیم کے سربراہ جیفری فرینکس کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو مضبوط بنانے کے لیے نواز شریف انتظامیہ کے مجموعی طور پر اقدامات حوصلہ افزا ہیں. انہوں نے یہ بات دبئی میں پاکستانی حکام سے مشاورت کے بعد جاری ایک بیان میں کہی. اس اجلاس پہ پاکستان کے لیے 6.7 ارب ڈالرز کے قرضے سے متعلق ملک کے اقتصادی و توانائی کے شعبوں میں اصلاحات کے بارے میں حکومت کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. اس جائزے کا دائرہ کار جون تک حکومتی اقدامات تک محدود تھا, تاہم جیفری فرینکس کا بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب نواز شریف انتظامیہ کو اپنے 15 ماہ کے اقتدار میں شدید ترین سیاسی بحران کا سامنا ہے. حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے گزشتہ ہفتے سے اسلام آباد میں دھرنا دے رکھا ہے اور 2013 کے عام انتخابات میں دھاندلیوں کے الزامات کو بنیاد بنا کر وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. حکومت اس مطالبے کو ماورائے آئین اور ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے نقصان دہ قرار دیتی ہے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کہتے ہیں,
برادر دوست ملک چین کے ساتھ اکنامک کاریڈور کے بہت بڑے منصوبے لگانے چلے ہیں, موٹر ویز بننے لگے ہیں جس سے اس پورے ملک کا نقشہ بدل جائے گا. اس موقع پر آپ سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے سرمایہ کاروں کو بھگانا چاہتے ہیں, ملک کا کیا نقشہ بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو بھی عناصر ہیں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے, پاکستان میں انارکی پھیلائی جائے, فساد پھیلایا جائے.
ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں حکومت اور احتجاج کرنے والی جماعتوں کے درمیان کسی تصادم کو جمہوری نظام اور آئین کے لیے نقصان دہ قرار دیتی ہیں اور فریقین میں مفاہمت کی کوششیں کر رہی ہیں. پارلیمان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ نے اسلام آباد میں مختلف سیاسی قائدین سے ملاقات کے بعد کہا,
ہم ساری جماعتیں اس نقطے پہ بالکل متفق ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی مکمل تحفظ اور پاسداری کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہیں. ہم جمہوریت کی بقا اور سالمیت کے لیے ہم سب ایک ہیں. ہم اس پارلیمنٹ میں موجود ہیں اس پارلیمنٹری سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے, تو ہماری یہ متفقہ ایک بات ہے کہ اس تینوں چیزوں پہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ہماری کمپرومائز نہیں ہوگی۔
حزب اختلاف کے احتجاج سے پیدا ہونے والے سیاسی بحران سے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں مجموعی طور پر 1000 پوائنٹس کی مندی دیکھی گئی، جبکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بھی کمی واقع ہو چکی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج پر نظر رکھنے والی ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو محمد سہیل کا وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صرف مارشل لا کی صورت ہی میں آئی ایم ایف کی طرف سے قرضے کی فراہمی رک سکتی ہے۔
یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جب ریلیز ہوگی سپٹمبر میں اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں۔ اگر ایشو ریزالو ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں آئی ایم ایف کو کوئی حرج نہیں ہوگا یہ ٹرانچ ریلیز کرنے میں، کیونکہ حکومت آئی ایم ایف کو ریپے بھی کر رہی ہے اپنا پرانا لون۔ اگر سیاسی ڈھانچہ بدلتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو آئی ایم ایف کرٹیکلی ریویو کرے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیاسی ڈھانچہ ہے کیا۔ اگر جمہوریت رہتی ہے اور کسی اور شکل میں رہتی ہے تو بھی آئی ایم ایف کو شاید اتنا زیادہ کنسرن نہ ہو۔
آئی ایم ایف ٹیم کے سربراہ کے مطابق معاشی اعتبار سے مختلف شعبوں میں عمومی طور پر بہتری دیکھنے میں آئی، جن میں شرع نبو میں اضافہ، مہنگائی میں کمی اور نجی شعبوں میں قرضوں کی فراہمی شامل ہیں۔ پاکستان حکومت کے اقتصادی اقدامات سے متعلق آئی ایم ایف کے حکام اب بھی جائزہ لے رہے ہیں اور ان کی مثبت رپورٹ پر قرضے کی ایک اور قسط کا اجرا ممکن ہوگا۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی مسلح افواج نے حالیہ سیاسی بحران کے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ بامقصد مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کریں۔ مسلح افواج کے ترجمان کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صورتحال تمام فریقوں سے صبر و تحمل اور بردباری کا تقاضا کرتی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں فریقین کو معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ محکمہ خارجہ کی بریفنگ میں منگل کے روز کیے گئے ایک سوال کے جواب میں خاتون معاون ترجمان میری عارف نے بتایا کہ پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ خاتون ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ درپیش معاملات کو مذاکرات سے حل کیا جائے۔ ترجمان نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوامی تحریک سے اپیل کی کہ وہ پرتشدد راستہ اختیار نہ کریں۔ فلسطینی حکام نے بتایا کہ غزہ میں منگل کے روز اسرائیل کے ایک میزائل حملے میں خاتون اور ایک 2 سالہ بچی ہلاک ہو گئے۔ جنگ بندی کی مہلت کے خاتمے کے بعد یہ پہلی ہلاکتیں ہیں۔ جنگ بندی باضابطہ طور پر مقامی وقت کے مطابق منگل کی رات 12 بجے ختم ہو گئی تھی، لیکن اطلاعات کے مطابق جنگ بندی کی مہلت ختم ہونے سے گھنٹوں قبل عسکریت پسند نے غزہ سے راکٹ فائر کیا جو جنوبی اسرائیل میں جا گرا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے قاہرہ میں موجود اپنے مذاکرات کاروں کو فوری طور پر واپس وطن بلانے کا حکم دیا ہے۔ امریکی فضائی حملوں کی مدد کے ساتھ کرد اور عراقی فوج اسلامک اسٹیٹ نامی عسکریت پسندوں کو ان علاقوں سے نکالنے کے لیے جنگ کر رہی ہیں جن پر ملک کے شمال اور شام کے مغرب میں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور خلافت کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی کرنے والوں کی امداد کے لیے آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ شام اور امریکہ دونوں اسلامک اسٹیٹ کے ان عسکریت پسندوں پر حملے کر رہے ہیں جنہوں نے شام اور شمالی عراق سے ہزاروں سویلینز کو بے گھر کر دیا تھا، لیکن جیسا کہ محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نامہ‌نگار سکاٹ سٹرنز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے، امریکی فضائی حملے ان فورسز کو سرحد پار دھکیل کر دوبارہ شامی صدر بشار الاسد کے ساتھ لڑائی میں مصروف کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
حالیہ ہفتوں میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو عراق میں وسیع علاقے پر قبضہ کرتے رہے، جبکہ شامی فوجیوں نے اسلامک اسٹیٹ اور اپوزیشن کے باغیوں دونوں کے خلاف جنگ جاری رکھی اور دمشق ایئرپورٹ کے قریب علاقہ واپس لے لیا اور سرحد کے قریب عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی اور سویلینز لڑائی سے مسلسل بھاگتے رہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی سیرا مارگن کہتی ہیں،
We're looking at a very scaled up brutal situation not only in Syria but also in Iraq.
ہم ایک انتہائی افراتفری کی شکار اور ظالمانہ صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں، نہ صرف شام بلکہ عراق میں بھی، جہاں بلا شبہ سرحدیں تیزی سے کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے تجزیہ کار سٹیو ہیڈمن کہتے ہیں کہ کرد پیشمرگا کے جوابی حملوں اور عراق میں امریکی حملوں کا جواب نہ دے سکنے کے باعث ہو سکتا ہے اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو شام پر دوبارہ توجہ مرکوز کر لیں۔
It would be even more likely to become their next phase of activity if in fact the American operations
بہت امکان ہے کہ ان کی کاروائی کا اگلا مرحلہ یہی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عراق میں امریکی آپریشنز نے وہاں ان کی پیش قدمی کو سست کر دیا ہے اور انہیں یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی توجہ ایک زیادہ مشکل محاذ سے ہٹا کر ایک ایسے محاذ پر مرکوز کر لیں جہاں امریکی موجود نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ عراق میں علاقہ قبضے میں لینے اور ہتھیار حاصل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند شامی حکومت کی فورسز کا زیادہ مضبوطی سے مقابلہ کر سکیں. اگرچہ امریکہ اس گروپ کے خلاف حملے کر رہا ہے جس کے خلاف شامی حکومت کی فورسز بھی لڑائی کر رہی ہیں، تاہم امریکی محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان مری ہارف کہتی ہیں کہ اس کے معنی قطن یہ نہیں ہے کہ واشنگٹن اور دمشق کا مقصد ایک ہو گیا ہے.
While we may be looking at some of the same targets, I think the fact that
اگرچہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک جیسے آداب پر نظر رکھے ہوئے ہوں یا ایک ہی گروپ کے آداب پر، تاہم میرے خیال میں حقیقت یہ ہے کہ اسد حکومت نے آئی ایس آئی ایس کو جس طریقے سے پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کیا وہ ان بڑی وجوہات میں سے ایک ہے جن کے باعث یہ گروپ اتنا مضبوط ہوا ہے. تاہم مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم اس وقت اسلامک اسٹیٹ کے خلاف بین الاقوامی کارروائی کے باعث شامی فوجوں کو مدد حاصل ہو رہی ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں سے عراق کے سب سے بڑے ڈیم کا قبضہ چھڑانے کے لیے امریکی فوج نے عراقی افواج اور کردوں کی مدد کی ہے. اس بارے میں تفصیلات انجم ہیرلڈ گل سے.
پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک مختصر خطاب میں صدر باراک اوباما کا کہنا تھا کہ اگر شدت پسندوں نے موصل ڈیم میں شگاف ڈال دیا ہوتا تو اس کے نتیجے میں شمالی عراق میں تباہ کن سیلاب آتا جس سے ہزاروں لوگ ہلاک ہو جاتے. صدر اوباما کا کہنا تھا، یاد رکھیے کہ آئیسل تمام عراقیوں اور پورے خطے کے لیے ایک خطرہ ہے. وہ سنیوں کی شکایات کی ترجمانی کرنے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ سنی مردوں، عورتوں اور بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. وہ غیر ملکی فورسز کی مخالفت کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ نفرت پر مبنی اپنے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور انداز میں غیر ملکی لڑاکوں کو بھرتی کر رہے ہیں. اس لیے عراقیوں کو چاہیے کہ وہ انہیں مسترد کر دیں اور متحد ہو کر انہیں اپنے علاقوں سے نکالنے کا آغاز کریں. اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے موصل ڈیم پر قبضہ کیا تھا. موصل ڈیم شمالی عراق کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہاں سے پورے علاقے کو بجلی اور زرعی پانی مہیا کیا جاتا ہے. پینٹاگون کا کہنا ہے کہ پیر کے روز ڈیم کے نزدیک اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف 15 سے زیادہ فضائی کاروائیاں کی گئیں جن میں ان کی حربی طاقت پر سخت ضرب لگائی گئی اور اسلحے کو تباہ کیا گیا. امریکہ نے ان باغیوں کے خلاف اس ماہ کے آغاز پر فضائی کاروائیوں کا آغاز کیا تھا. ان کاروائیوں کا ایک مقصد شمالی عراق میں سنجار نامی پہاڑ پر پھنسے ہزاروں یزیدیوں کو ان کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچانا تھا. صدر اوباما کا کہنا تھا کہ امریکہ عراق کی نئی تشکیل پاتی مخلوط حکومت کی حمایت جاری رکھے گا اور عراقیوں کو انسانی ہمدردی کے تحت امداد کی فراہمی کے لیے بین الاقوامی اتحاد تشکیل دے گا. پیر کے روز پوپ فرانسس کا بھی یہ کہنا تھا کہ عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کی جانب سے طاقت کا استعمال جائز ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس تنازع میں مداخلت کا فیصلہ صرف ایک ملک کو نہیں کرنا چاہیے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
حقوق انسانی کے سرگرم کارکنوں کے ایک بین الاقوامی اتحاد نے اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یزیدیوں اور عیسائیوں سمیت عراق میں اقلیتی آبادیوں کی حالت اظہار کے بارے میں ایک ہنگامی اجلاس کا انعقاد کریں. اس اتحاد کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جن کی زندگیوں اور میراث کو شدید خطرات لاحق ہیں فوری کارروائی کی ضرورت ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامنگار لیزا شلائن کی رپورٹ سنیے صفیہ کاظم سے.
حقوق انسانی کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی کونسل ان ہزاروں یزیدیوں، عیسائیوں اور عراق کی دوسری اقلیتوں کا مادی تحفظ نہیں کر سکتی جو سنی مسلمان جنگجوؤں کے ظالمانہ حملوں سے، جو خود کو اسلامی حکومت کہتے ہیں، فرار ہونے پر مجبور ہوئے ہیں. یو این واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہلل نائر کا کہنا ہے کہ یہ سرگرم کارکن اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے حقوق انسانی نوی پلے سے ایک خصوصی اجلاس طلب کرنے کی اپیل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حقوق انسانی کی کونسل عراق میں ان اقلیتوں کی اجتماعی ہلاکتوں کو روکنے کے لیے کارروائی کے لیے تیار کر سکتی ہے.
Second, to establish a fact-finding mission to investigate the Islamic states.
انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کی کارروائیوں کی چھان بین کرنے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن قائم کیا جائے. کیونکہ ان کی یہ کارروائیاں نسل کشی کے زمرے میں آتی ہیں۔ یزیدی لیڈر کے بیٹے بین تحسین نے بھی اقوام متحدہ کی کونسل سے اپیل کی ہے کہ عراق میں اقلیتوں کے قتل عام کے بارے میں وہ فوری طور پر اجلاس طلب کرے۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں اپنی جارحانہ کارروائی میں ان جنگجوؤں نے 3,000 سے زیادہ یزیدیوں کو ہلاک کیا ہے اور تقریباً 5,000 لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سنجار کی 95% سے زیادہ آبادی فرار ہو کر شام، ترکی اور عراقی کردستان چلی گئی ہے اور تقریباً 23,000 یزیدی اب بھی گرم اور بنجر سنجار کی پہاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں ان کے پاس نہ کھانے کو ہے اور نہ ہی پانی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ان یزیدیوں کو یورپ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں آباد ہونے میں مدد کریں۔
Until that, establish a safe region under
direct... انہوں نے کہا کہ اس وقت تک عراق کے یزیدیوں اور عیسائیوں کے لیے جو عراق میں رہنا چاہتے ہیں، اقوام متحدہ کے تحفظ میں ایک محفوظ علاقہ قائم کیا جائے۔ جنیوا میں عراقی کرسچنز کمیونٹی کی ایک رکن مریم وحیدہ نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں بے گھر عیسائی دوحق کردستان میں ہیں، جنہیں رہنے کی جگہ، خوراک اور دواؤں کی ضرورت ہے۔
Very, very, very few of them still have hope and want to go back to their houses.
انہوں نے کہا کہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جنہیں امید ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ وہ ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جو محفوظ ہو۔ اس دوران اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی شمالی عراق میں ان تقریباً 5,00,000 لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، ایک بہت ہی بڑا امدادی آپریشن شروع کرنے والی ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر باراک اوباما اور ان کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے درمیان مسٹر اوباما کی خارجہ پالیسی کے بارے میں جو اختلافات پیدا ہوئے تھے، وہ بظاہر ختم ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں واشنگٹن ونڈو میں جم میلون کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
حلیف اور اتحادی ہونے سے پہلے صدر اوباما اور ہلری کلنٹن سیاسی حریف تھے۔ 2008 کے پرائمری انتخاب میں کامیابی کے بعد صدر اوباما کی طرف سے ہلری کلنٹن کو وزیر خارجہ کے طور پر نامزدگی ایک حیران کن اقدام کے طور پر سامنے آئی۔ صدر اوباما کی خارجہ پالیسی پر ہلری کلنٹن کی حالیہ نکتہ چینی ان کی کتاب ہارڈ چوائسز میں سامنے آئی ہے۔ ہم دونوں ملکی سیکیورٹی مفادات اور ملکی اقدار کے پابند ہیں۔ دیگر حلیفوں اور شراکت داروں کی طرح ہم میں بھی اختلافات موجود ہیں، اس وقت بھی ہیں اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی ہوں۔ تاہم مجھے فخر ہے کہ میں نے صدر اوباما کے ساتھ اور ان کے لیے کام کیا ہے۔ یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے۔ اس طرح کے مصالحاتی بیانات وائٹ ہاؤس اور ڈپٹی پریس سیکرٹری ایرک شوالٹز کی طرف سے بھی سامنے آئے ہیں۔
They continue to agree on a broad majority of issues confronting our country, even if they have the occasional policy difference.
بعض پالیسیوں پر اختلافات کے باوجود ان میں بہت سے مسائل پر جن کا ہمارے ملک کو سامنا ہے اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ صدر ان کی صلاح مشوروں کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہ ان کی دوستی کی قدر کرتے ہیں۔ درجہ کر تھامس مین کہتے ہیں کہ اگر مس کلنٹن صدارتی انتخاب میں حصہ لیتی ہیں تو صدر اوباما کے ساتھ ان کے اختلافات مزید بڑھ سکتے ہیں۔
She's a more hawkish in her views. I think she was speaking quite frankly about
ان کے خیالات زیادہ جارحانہ ہے۔ وہ کافی بے تکلفی سے پالیسیوں کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ میں اسے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے ایک دانشمندانہ طریقہ کار کے طور پر نہیں دیکھتا۔ ریپبلیکنز بھی انتخابی مہم کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ تاہم تجزیہ کار جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے صدارتی انتخابی مہم کے میدان میں کون اترتا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے۔
So Republicans are certainly aware of some of her strengths and weaknesses, but really I think it's more of a challenge for Republicans to have a candidate who gets
Republicans Ms. Clinton ki baaz kamzoriyon aur unki quwwat se bakhoobi waqif hain. Taham mere khayal mein Republicans ke liye Ms. Clinton jaise maaroof umidwar ko samne lana ek challenge hai. نومبر میں کانگریس کے انتخابات کے لیے صدر اوباما اور مس کلنٹن بہت جلد مہم شروع کریں گے۔ اس مہم کے بارے میں تجزیہ کار تھامس مین کہتے ہیں
When the president isn't terribly popular, when people still have economic anxieties.
یہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب صدر کی مقبولیت کچھ زیادہ نہیں, لوگوں میں اب بھی معیشت سے متعلق پریشانی موجود ہے اور ان کا خیال ہے کہ ملک ایک غلط سمت کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ الفاظ تھے تجزیہ کار تھامس مین کے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس.
کراچی کے نامعلوم افراد, تفصیلات فکر و فن میں.
نامعلوم افراد, وہ کہاں سے آئیں گے؟
وہ ہم ہیں.
بتانا نہیں کسی کو.
کراچی کے بیشتر واقعات کے پیچھے نامعلوم افراد کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ نامعلوم افراد کب, کہاں اور کس طرح اپنی کاروائی کر جائیں کوئی نہیں جانتا. یہاں تک کہ اگلے دن کے اخبارات میں بھی صرف اتنا ہی لکھا ہوتا ہے کہ واقعے کے پیچھے نامعلوم افراد کا ہاتھ ہے. یہ نامعلوم افراد پولیس کے ہاتھ آئیں یا نہ آئیں, فلمی پکڑ میں ضرور آ گئے ہیں. جی ہاں, اگست میں نامعلوم افراد کے نام سے ایک نئی فلم ریلیز ہونے والی ہے.
کہتے ہیں ہڑتالوں میں سب کا برا ہوتا ہے, مگر ہمارا بھلا ہونے والا تھا.
غلطی ہماری ہے, بغیر پلاننگ کے چلے گئے, ویسے بچت ہو گئی. ہاں
دیکھو, اس بار پلان میں بناؤں گا, ورنہ میرے بغیر کر لو.
لالی ووڈ کی روایتی طرز سے ہٹ کر اس نئی پیشکش کے ہدایت کار نبیل قریشی ہیں. فلمی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ ان دنوں پاکستان فلم انڈسٹری پر بہار کا موسم چھایا ہوا ہے. ایک کے بعد ایک ہٹ فلم نے روٹھے ہوئے شائقین کو ایک بار پھر سینما گھروں کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا ہے, جس کا ثبوت ہے ٹکٹ گھر کے سامنے لوگوں کی لمبی قطاریں.
لوگ تو مرتے ہیں کہ ایسا کوئی پلان ہاتھ آ جائے, اور ہمارے پاس تو پلان ہے یار,
اور ویسے بھی کوئی ڈاکہ نہیں ڈال رہے ہم.
کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے تھے.
نامعلوم افراد کا ٹریلر دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بھی سینما گھروں میں ہلچل مچا دے گی.
میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ بچوں کا کھیل نہیں ہو.
یار ایک ہر بات تجھے پہلے بتاؤ دیا, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا.
فلم والا پکچرز کے بینر تلے بننے والے اس فلم کو پروڈیوس کیا ہے فضا علی مرزا نے. فلم کے تین مرکزی کردار اپنی زندگی سنوارنے اور محبت کو پانے کے لیے جو پلان بناتے ہیں, اس کی تکمیل کے چکر میں وہ انڈر ورلڈ ڈان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. اور یہیں سے ان تینوں افراد کی ڈان کے چنگل سے فرار کی کشمکش کا آغاز ہوتا ہے.
ان کے پہنچنے سے پہلے میں دبئی پہنچ جاؤں گا.
میں نے تو بہت کوشش کی پر پلان میں کچھ کمی رہی.
میرے پاس ڈبل پلان ہے.
تینوں مرکزی کردار نبھائے ہیں جاوید شیخ, فہد مصطفیٰ اور محسن عباس نے, جبکہ ڈان گوگی کے روپ میں نظر آئے ہیں سلمان شاہد.
اب کیا کریں گے؟
آپریشن.
ٹی وی سٹار اور ماڈل عروا فلم کی ہیروئن ہیں. نامعلوم افراد میں شہر کی امن و امان کی صورتحال کو اجاگر کرنے اور اس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے بینک ڈکیتی, جلتی ہوئی گاڑیاں اور ہڑتالوں کے مناظر کو فلم کا حصہ بنایا گیا ہے. فلم میکرز کو امید ہے کہ عام آدمی کے مسائل پر بنی فلم شائقین کو ضرور متاثر کرے گی.
ارے مبارک ہو, حالات خراب ہو گئے شکیل بھائی.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے رات 10 سے 11 بجے نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے پاکستانی امریکیوں سے. کامیاب لوگوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کی خبر لا سکتے ہیں. پروگرام کے دوران مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے ہمارا مفت ٹیلی فون کال نمبر ہے 0800-777-89, 0800-777-89.
می
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ حکومت مخالف ہزاروں مظاہرین پاکستان کی پارلیمنٹ کی عمارت کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، باوجود ہے کہ حکومت نے انہیں دور رکھنے کی کوششیں کی تھیں۔ مظاہرین جن کے پاس خاردار تاروں کو کاٹنے والے آلات اور کم از کم ایک کرین بھی موجود ہے، بدھ کو اللہ صبح ان کنٹینرز کو ہٹا کر آگے بڑھ گئے، جنہیں سیکیورٹی فورسز نے اسلام آباد کے نام نہاد ریڈ زون کی حفاظت کے لیے جن سے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں۔ مظاہرین میں کرکٹ کے سابق اسٹار کھلاڑی عمران خان ایک مارچ کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ حکومت مخالف عالم دین ڈاکٹر طاہر القادری، وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت نے مسٹر شریف کے استعفے کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں پاکستان کی فوج کی فضائی کاروائیوں میں 48 شدت پسندوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ادھر باجوڑ میں ایک بم دھماکے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے، بچے اور خواتین بھی ان میں شامل ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق، شمالی وزیرستان میں گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے کی گئی کارروائی میں 30 شدت پسند ہلاک ہوئے اور ان کے زیر استعمال 9 گاڑیاں اور متعدد موٹر سائیکل تباہ کر دیے گئے۔ اس سے قبل منگل کو الصبح شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے 7 اور خیبر ایجنسی میں 5 ٹھکانوں کو فضائی کارروائی میں تباہ کر دیا گیا اور یہاں 18 عسکریت پسند مارے گئے۔ پاکستانی فوج نے 15 جون سے افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف باقاعدہ طور پر بھرپور کارروائی شروع کی تھی، جس میں اب تک 600 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ مرنے والے شدت پسندوں میں متعدد ازبک جنگجو بھی شامل ہیں۔ قبائلی علاقوں میں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پیش آنے والے واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ فوجی کارروائی کی وجہ سے شمالی وزیرستان سے تقریباً 600,000 لوگ نقل مکانی کر کے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر رہائش پذیر ہیں۔ فوجی کارروائی کے ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے ملک بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود خصوصاً خیبر پختونخوا میں تشدد کے واقعات دیکھنے میں آ چکے ہیں۔ منگل ہی کو قبائلی علاقے باجاوڑ میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں 3 خواتین سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے۔ حکام کے مطابق تحصیل سالارزئی کے علاقے تنگی میں سڑک میں نصب بم میں ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا گیا، جس کی زد میں ایک گاڑی آئی۔ بم دھماکے سے مرنے والوں میں 3 خواتین اساتذہ، 2 طلبہ اور 1 راہگیر شامل ہیں۔ باجاوڑ میں گزشتہ ماہ شدت پسندوں کی طرف سے متعدد کارروائیاں دیکھنے میں آئی تھیں، جس کے بعد یہاں مقامی قبائلیوں نے امن لشکر تشکیل دے کر شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کا عزم ظاہر کیا تھا۔ گزشتہ جمعے کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فوج کے 2 فضائی اڈوں پر کلعدم تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں اور خودکش بمباروں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جسے پسپا کرتے ہوئے 10 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ فوجی کارروائی آپریشن ضرب عزم شروع ہونے کے بعد سے دہشت گرد پسپا ہو رہے ہیں اور وہ مایوسی کی صورتحال میں ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی یہ کوششیں بے سود رہیں گی اور انہیں ملک میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حزب اختلاف نے منگل کے روز صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، جس کا مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسمبلی توڑنے کی کسی بھی کوشش کو روکا جا سکے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے خلاف صوبائی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ 124 اراکین پر مشتمل صوبائی اسمبلی میں عمران خان کی جماعت تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جہاں اس کی مخلوط حکومت میں جماعت اسلامی اور عوامی جمہوری اتحاد شامل ہے۔ وزیراعلی پرویز خٹک کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایک ایسے وقت جمع کرائی گئی جب ایک روز قبل ہی عمران خان کی جماعت تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے علاوہ پنجاب اور سندھ اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ تحریک انصاف کے قائدین کا کہنا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے مستقبل کا فیصلہ اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے کریں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی تخلیل کے خدشے کے پیش نظر حزب مخالف کی جماعتوں نے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کی۔ صوبے میں حزب مخالف کی ایک جماعت قومی وطن پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی سکندر حیات شرفاؤ نے سرکاری میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اراکین کی اکثریت اسمبلی کی ممکنہ تخلیل کے خلاف ہے.
اکثریت اسمبلی کی یہ چاہتے تھے کہ چونکہ پانچ سال کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ یہ اسمبلی پانچ سال کے لیے قائم رہے. جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ اکثریت یہ چاہتی ہے تو آج ہم نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے اسمبلی سیکریٹریٹ میں.
صوبے میں حزب مخالف کی جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں 53 اراکینی صوبائی اسمبلی کی حمایت حاصل ہے, جبکہ تحریک عدم اعتماد پر مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 46 اراکین اسمبلی نے دستخط کیے ہیں. تاحال یہ واضح نہیں کہ حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کا کیا مستقبل ہوگا, لیکن بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے بعض ناراض اراکین بھی اسمبلی کی ممکنہ تخلیل اور اسمبلی رکنیت سے مستفی ہونے کے ممکنہ فیصلے کے خلاف ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے علیحدگی پسند کشمیری رہنما علی شاہ گیلانی سے ملاقات کی اور اسی دوران پاکستان ہائی کمیشن کے باہر گیلانی کے خلاف کچھ لوگوں نے احتجاج بھی کیا. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
سخت گیر حریت کانفرنس کے رہنما سید علی شاہ گیلانی نے نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط سے ملاقات کی. اس موقع پر ہائی کمیشن کے باہر کچھ لوگوں نے احتجاج کیا. بتایا جاتا ہے کہ مظاہرین کا تعلق آر ایس ایس سے وابستہ تنظیم جموں کشمیر پیپلز فورم سے تھا. رپورٹوں کے مطابق پولیس اور مظاہرین میں ٹکراؤ ہوا اور پولیس نے بعض مظاہرین کو حراست میں لے لیا. اس سے قبل نئی دہلی پہنچنے پر حریت رہنما نے کہا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے, یہ بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جب تک بھارت پاکستان اور آزادی پسند کشمیری رہنماؤں میں بات چیت نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
جب تک تینوں فریق مل بیٹھ کر جموں کشمیر کے مسئلے کو اس کی تاریخی پس منظر کی روشنی میں حل کرنے کے لیے اقدام نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا, نہ پاکستان سے اور نہ ہندوستان سے. اور یہ کہ جب ہندوستان اور پاکستان کوئی بھی اگر فیصلہ کریں گے جو ہماری قربانیوں کے منافی ہو یا جموں کشمیر کی حقیقت کے منافی ہو, ہم اس کو تسلیم نہیں کریں. مسئلہ کشمیر کور ایشو ہے پاکستان کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, اور ہندوستان کو ماننا چاہیے کہ جموں کشمیر بنیادی مسئلہ ہے. جب تک یہ مسئلہ حل ہو نہ ہو جائے دوسرے مسائل حل نہیں ہو سکتے.
سید علی شاہ گیلانی نے بھارت پاک مذاکرات کو منسوخ کرنے کے بھارت کے فیصلے کو افسوسناک اور بچکانہ حرکت قرار دیا. سید علی شاہ گیلانی اور پاکستانی ہائی کمشنر کے مابین کیا بات چیت ہوئی ابھی اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں اور نہ ہی بھارت کی جانب سے کوئی تازہ رد عمل ظاہر کیا گیا ہے. میروائز عمر فاروق اور یاسین ملک بھی پاکستانی ہائی کمشنر سے ملاقات کر رہے ہیں. اس سے قبل وزیر قانون روی شنکر پرساد نے بھارتی حکومت کے فیصلے کو جائز ٹھہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان یا تو بھارتی حکومت سے بات کرے یا علیحدگی پسندوں سے. بقول ان کے, اس انتباہ کے باوجود کہ اگر علیحدگی پسند سے بات چیت کی گئی تو بھارت پاک مذاکرات کے لیے مشکل ہوگی, پاکستان نے علیحدگی پسندوں سے بات کرنے کے فیصلے کو قائم رکھا. بی جے پی کے لیڈر مختار عباس نقوی نے کہا کہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ دہشت گردی اور علیحدگی پسندگی کے تعلق سے بھارت کی پالیسی یکساں ہے. پاکستان نے مذاکرات کو منسوخ کرنے کے بھارت کے فیصلے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے مابین اچھے تعلقات کے قیام کی کوششوں کو دھچکا لگا ہے اور یہ کہ دونوں ملکوں میں مذاکرات سے قبل نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کی کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کی روایت رہی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات منسوخ کرنے سے فیصلے سے بہتر تعلقات کی قیام کی کوششوں کو دھچکا لگا ہے. ان مذاکرات کا آغاز 3 ماہ قبل اس وقت ہوا تھا جب بھارت میں قوم پرست حکومت اقتدار میں آئی تھی. انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گیل.
بھارت نے دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان اس وقت کیا جب نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے علیحدگی پسند کشمیری رہنما سے ملاقات کی. بھارتی عہدیداروں نے پہلے ہی سختی سے خبردار کیا تھا کہ اس طرح کی ملاقاتوں سے بات چیت کو نقصان پہنچے گا. منگل کے روز پاکستانی ہائی کمشنر نے مزید علیحدگی پسند کشمیری لیڈروں سے ملاقات کی جس سے نئی دلی کی برہمی میں مزید اضافہ ہوا. جس وقت یہ ملاقات ہو رہی تھی اس وقت پاکستان ہائی کمیشن کے باہر سرگرم کارکن پرشور مظاہرہ کر رہے تھے. بھارت کی گزشتہ حکومتیں بھی پاکستانی سفارتکاروں اور کشمیر کے علیحدگی پسندوں کے درمیان ملاقاتوں پر اعتراض کرتی رہی ہیں, لیکن وہ اسے برداشت کر لیا کرتی تھیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ممبئی میں قائم گیٹ وے ہاؤس نامی تھنک ٹینک کی ڈائریکٹر اور سابق سفارتکار نیلم دیو کہتی ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان کو اب یہ انتخاب کرنا ہے کہ وہ بھارتی حکومت سے بات چیت کرے گا یا علیحدگی پسندوں کے ساتھ۔ نیلم نے پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمیشہ سے ہی بہت ہی غیر دوستانہ بات کرتے آ رہے ہیں اور تعلقات میں پیش رفت نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ نئی دلی نے اپنا موقف پاکستانیوں پر واضح کر دیا ہے۔ پاکستانیوں نے اشتعال انگیزی کا انتخاب کیا، حالانکہ نئی دلی نے پہلے ہی سے خبردار کر دیا تھا کہ وہ اس صورت میں کیا قدم اٹھائے گی۔ تو پھر بات چیت کا متن اور لب و لہجہ کیا ہو سکتا تھا؟ پاکستان نے کشمیری علیحدگی پسندوں کے ساتھ ملاقاتوں پر بھارت کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جانے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات سے قبل نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کی کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کی روایت رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی شرکت کے 3 ماہ بعد قیام امن کے امکانات کو یہ دھچکا پہنچا ہے، جب یہ امید کی جا رہی تھی کہ جنوبی ایشیا کے ان حریفوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی۔ سن 2008 میں ممبئی میں دہشت گرد حملوں کے بعد یہ بات چیت تعطل کا شکار ہو گئی تھی، اور اب آئندہ ہفتے ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان آگے بڑھنے کی راہ اختیار کرنے پر مذاکرات ہونے والے تھے۔ اس پر بات کرتے ہوئے نئی دلی میں قائم انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اسٹڈیز اینڈ انالیسس سے وابستہ جنوبی ایشیائی امور کے ماہر ایس ڈی مونی کہتے ہیں کہ بات چیت کے دوبارہ آغاز کا انحصار اس بات پر ہے کہ پاکستان کشمیر جیسے حساس معاملے کو صف اول پر نہ لے کر آئے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ شاید مشکل ہو، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے مقامی حریفوں کی جانب سے سخت دباؤ کا سامنا ہے۔ مونی کا کہنا تھا، میں اب بھی اسے ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھ رہا ہوں، نہ کہ مکمل منسوخی کے طور پر، لیکن اس رکاوٹ کا بہت حد تک انحصار اس بات پر ہے کہ کیا پاکستان سرخ لکیریں پار کرنے کی روش جاری رکھے گا، جو کہ بہت حساس ہیں، اور یہ حکومت جو کہ قوم پرست ہندو ہے اسے داخلی طور پر برداشت کرنے کی استعداد نہیں رکھتی۔ نیلم دیو جیسے تجزیہ کار پر امید ہیں کہ دونوں حریف ابلاغ کے نئے ذرائع کھلے رکھیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکہ کی وسطی ریاست میزوری میں ایک گرینڈ جوری فرگوسن کے قصبے میں ایک نوجوان سیاہ فام کی پولیس فائرنگ میں ہلاکت سے متعلق شفایت کی سماعت کرے گی۔ 9 اگست کو ہلاکت کے بعد فرگوسن میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے جو کئی دن تک جاری رہے۔ اس واقعے کی تحقیقات سے متعلق کرس سمکنز کی رپورٹ سنیے۔ پروسیکیوٹرز فرگوسن میزوری کے ایک پولیس آفیسر ڈیرن ولسن کے ہاتھوں 18 سالہ مائیکل براؤن کی ہلاکت سے متعلق شواہد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نوجوان کی ہلاکت کے بعد سے افریقی امریکی آبادی کی اکثریت والے اس علاقے کے شہری واقعے کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں۔ مقتول براؤن کی والدہ لیزی میکس پیڈن کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا اور وہ تحقیقات چاہتی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ انصاف کرتے ہوئے اس شخص یعنی آفیسر ڈیرن ولسن کو گرفتار کیجیے اور اسے اس کے اقدام پر جواب دہ ٹھہرائیے۔ پولیس نے ایک سرویلنس ویڈیو جاری کی ہے جس میں نوجوان ایک کنوینئنٹ سٹور سے سگار چوری کر رہا ہے اور اس کے کچھ دیر بعد واقعہ پیش آ جاتا ہے، لیکن تحقیقات کاروں کا کہنا ہے کہ مقتول براؤن کو آفیسر ولسن کی طرف سے روکے جانے اور سڑک پر کھڑے کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی لمحے آفیسر کو واپس اپنی کار میں دھکیلا گیا اور پھر کشمکش کے دوران ان پر جسمانی حملہ ہوا اور کم از کم ایک گولی گاڑی کے اندر سے فائر ہوئی۔ سینٹ لوئس کاؤنٹی کے پولیس سربراہ جان بیلمر کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک تحقیقات پہنچ چکی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ پولیس کی کار کے اندر آفیسر سے اسلحہ چھیننے کی کوشش ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ولسن کے چہرے پر نشانات تھے، لیکن عینی شاہدین مختلف تصویر بیان کرتے ہیں۔ ایک شاہد ٹیفنی مائیکل کے الفاظ، بچہ پولیس سے دور جانا چاہتا تھا جبکہ پولیس آفیسر انہیں اندر کھینچ رہے تھے. اس کے بعد یہ واضح نہیں کہ پھر کیا ہوا, لیکن ایک اور شاید آئیزے براؤن کا کہنا ہے کہ نوجوان گولی لگنے کے بعد بھاگ رہا تھا. یعنی شاید ویگٹ کرینشا کہتی ہیں وہ بھاگ رہا تھا, پھر وہ واپس مڑا اور اس نے اپنے ہتھیار اوپر اٹھائے. وہ رکا اور اس نے ہاتھ اوپر اٹھائے, جس کے بعد اس پر یکے بعد دیگرے گولیاں چلائی گئیں. براؤن خاندان کے وکیل نے ایک غیر جانبدار آٹوپسی کے نتائج جاری کیے ہیں, جن کے مطابق غیر مسلح نوجوان کو سر میں دو گولیوں سمیت سامنے سے کئی گولیاں ماری گئیں. آٹوپسی میں براؤن اور پولیس آفیسر کے درمیان گتھم گتھا ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. اٹارنی بتا رہی ہیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ عینی شاہدین کے بیانات درست ہیں اور مائیکل براؤن کو کئی مرتبہ گولی ماری گئی. قانونی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو ثبوت جیوری کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ اس بات کا تعین کریں گے کہ آیا مائیکل براؤن کے قتل میں آفیسر ولسن پر فرد جرم عائد کی جائے یا نہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. امریکہ کی ریاست میزوری میں سینٹ لوئس شہر میں پولیس نے جمع سال سے عوام کی پولیس فائرنگ میں ہلاکت کے بعد پرتشدد مظاہروں کے ایک مقام کے نزدیک چاقو سے لیس ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. پولیس نے کہا ہے کہ مشتبہ شخص نے ایک اسٹور سے چوری کی اور اس نے مبینہ طور پر پولیس کو چیلنج کیا کہ وہ اسے گولی مارے اور ان پر چاقو کے ساتھ حملے کی کوشش کی. پولیس نے اس وقت فائرنگ کر دی جب مقتول نے چاقو واپس کرنے سے انکار کر دیا. فلسطینی حکام نے بتایا کہ غزہ میں منگل کے روز ایک اسرائیل کے ایک میزائل حملے میں خاتون اور ایک دو سالہ بچی ہلاک ہو گئے. جنگ بندی کی مہلت کے خاتمے کے بعد یہ پہلی ہلاکتیں ہیں. جنگ بندی باضابطہ طور پر مقامی وقت کے مطابق منگل کی رات 12 بجے ختم ہو گئی تھی, لیکن اطلاعات کے مطابق جنگ بندی کی مہلت ختم ہونے سے گھنٹوں قبل ہی عسکریت پسندوں نے غزہ سے راکٹ فائر کیے جو جنوبی اسرائیل میں جا گرے. اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے قاہرہ میں موجود اپنے مذاکرات کاروں کو فوری طور پر واپس وطن لوٹنے کا حکم دیا ہے. امریکی فضائی حملوں کی مدد سے کرد اور عراقی فوج اسلامک اسٹیٹ نامی عسکریت پسندوں کو ان علاقوں سے نکالنے کے لیے جنگ کر رہی ہیں جن پر ملک کے شمال اور شام کے مغرب میں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور خلافت کا اعلان کر رکھا ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی کرنے والوں کی امداد کے لیے آپریشن کی تیاری کر رہا ہے. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو آئندہ ہفتے روسی امن صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ایک اجلاس میں شرکت کی تیاری کر رہے ہیں, جس کا مقصد مشرقی یوکرین میں جاری بحران کا خاتمہ کرنا ہے. مسٹر پوروشینکو کے دفتر نے 26 اگست کو بیلارس میں سربراہ اجلاس کو ایک یوکرین میں استحکام کی کوششوں کا حصہ قرار دیا ہے. پوروشینکو کے ایک اعلی معاون ویلری شیلے نے کہا ہے کہ ان مذاکرات میں یورپین یونین کے ساتھ یوکرین کے وسیع تر تجارتی تعلقات اور انرجی سیکیورٹی کے معاملات پر گفتگو شامل ہے. ایبولا وائرس پر اقوام متحدہ کے سینئر کوارڈینیٹر نے کہا ہے کہ وہ اس ہفتے کے اختتام پر افریقہ کا دورہ کریں گے. ڈاکٹر ڈیوڈ نبارو نے منگل کے روز نیو یارک میں کہا کہ انہوں نے سیکرٹری جنرل بن کی مون سے ملاقات کی ہے اور وہ بدھ کے روز واشنگٹن جائیں گے, جہاں وہ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اور ورلڈ بینک کے عہدیداروں سے ملاقات کریں گے. عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس سے مزید 84 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جس سے اس وبا میں اب تک ہلاک ہونے والے افراد کی کل تعداد 1,229 ہو گئی ہے. امریکہ کے ایک ادارے اور یو ایس گورنمنٹ ایجنسی نے نئی شراکت داری کا اعلان کیا ہے, جس کے لیے ابتدائی طور پر $100 ملین مختص کیے ہیں. ان نتیجات سے افریقہ اور ایشیا بھر میں غربت سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے اور حادثات سے بچاؤ کے لیے مضبوطی پیدا کرنا شامل ہے. بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نامرگار سٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ گزشتہ 30 برسوں کے دوران بیرونی امداد کے زمرے میں خرچ کیا گیا ہر $3 میں سے $1 ضائع ہو گیا, کیونکہ بحران کے بار بار آنے کی وجہ سے اس نئے اقدام کی ضرورت پڑی تاکہ مسائل پر اٹھنے والی خطیر لاگت پر قابو پایا جا سکے. اس پروجیکٹ کو گلوبل ریزیلینس پارٹنرشپ کا نام دیا گیا ہے. اس کے شریک بانی امید کرتے ہیں کہ حکومتوں, کمپنیوں اور دوسرے سرمایہ کاروں کی شراکت داری کی وجہ سے یہ مدد دگنی ہو کر $200 ملین ہو جائے گی. یو ایس اے آئی ڈی کے ریجنل ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر مائیکل یئٹس نے منگل کے روز بینکاک میں نیوز کانفرنس میں وضاحت کرتے ہوئے کہا, ہم جانتے ہیں کہ ہم طوفانوں اور زلزلوں کو نہیں روک سکتے, تاہم اسے نمٹنے کے لیے اس سے بہتر کام کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اس صورتحال سے جلد نمٹنے کے لیے مدد دے سکتے ہیں اور حادثات کے بعد اور زیادہ اچھے طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. یو ایس اے آئی ڈی راکفیلر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر گلوبل ریزیلینس پارٹنرشپ کو متعارف کروا رہا ہے. ایشیا میں پرائیویٹ آرگنائزیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر اشوین دیال نے وضاحت کرتے ہوئے کہا,
What does a resilient person look like, or a resilient system, or a resilient community?
ایک مضبوط اور حوصلہ مند شخص، ایک طاقتور نظام اور حوصلہ مند کمیونٹی کیسے نظر آتی ہے؟ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ مثال کے طور پر حوصلہ اور کچھ نئی چیزیں اختیار کرنے کی اہلیت۔ نظام میں کچھ غیر ضروری چیزیں بھی ہیں، لہٰذا آپ کو ان میں سے انتخاب کرنا ہے۔ ریزیلینس پروجیکٹ میں فصلوں کی انشورنس اور موسم کی معلومات تک بہتر رسائی شامل ہے۔ اس منصوبے کو اقوام متحدہ کے کئی اہم اداروں کی جانب سے توثیق حاصل ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے حادثات سے نمٹنے والے ادارے کی ایشیا کے لیے سربراہ فین مین کین کہتی ہیں،
We believe that this initiative is important because it recognizes
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اہم قدم ہے، کیونکہ یہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نجی اداروں کے ساتھ مل کر بحالی کا کام کرنا ایک ضروری قدم ہے، اور نجی شعبوں کی شرکت کے بغیر ہم حادثات سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہیں کر سکتے۔ خراب بنیادی ڈھانچے اور ذرائع کی کمی کے باعث کم آمدنی والے ملک ان حادثات میں نصف جانیں گنوا دیتے ہیں۔ راکفیلر فاؤنڈیشن اور یو ایس اے آئی ڈی نے خبردار کیا ہے کہ ان حادثات سے نمٹنے کے لیے نئی مضبوطی پیدا کرنے کی ایک اور وجہ خوراک کے حوالے سے عدم تحفظ اور موسمی تغیرات بھی ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
اور اب پیش خدمت ہے امریکہ کی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے حال ہی میں برما میں منعقد ہونے والے امریکہ آسیان وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 21ویں صدی کی تاریخ کا بیشتر حصہ یہیں ایشیا میں لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آسیان ایشیا بحر الکاہل خطے میں موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کا مرکز ہے، اور یہ پورے ایشیا میں امن، خوشحالی اور علاقائی استحکام کے فروغ میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ ایشیا بحر الکاہل علاقے کے ساتھ اپنے رابطوں کو استوار رکھنے کے لیے بے حد پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے مزید کہا کہ ہمارے خیال میں آسیان ایشیا بحر الکاہل علاقے میں قوانین کی پاسداری کرنے والے نظام کو مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرنے کا اہل ہے، اور یہ تمام بڑے اور چھوٹے ممالک کو یہ راستہ دکھا سکتا ہے کہ کس طرح مل جل کر کام کیا جا سکتا ہے۔ صدر اوباما نے ینگ ساؤتھ ایسٹ ایشین لیڈرشپ انیشیٹو متعارف کرایا ہے، اور اس کے تحت عوام کے ساتھ عوام کے رابطوں کو مستحکم بنایا جائے گا۔ اس انیشیٹو کے تحت آسیان ملکوں میں نوجوان قیادت کے درمیان رابطے استوار ہوں گے۔ ہم سن 2015 میں آسیان اقتصادی کمیونٹی کے قیام کی بھی حمایت کرتے ہیں، جس کے ذریعے آسیان علاقے میں خوشحالی کو قائم رکھا جائے گا۔ ہم ماحول کو تحفظ دینے کے سلسلے میں بھی باہمی قریبی تعاون کر رہے ہیں۔ جان کیری نے مزید کہا کہ اس علاقے اور یہاں کے عوام میں اقتصادی ترقی کرنے کے بے تحاشا امکانات موجود ہیں۔ ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری مشترک خوشحالی کا تقاضا ہے کہ ہم پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے اپنے عزم کی تجدید نو کریں۔ اس طرح ہم نہ صرف اپنے ملکوں کی ترقی پر توجہ مرکوز رکھیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ منصفانہ معاشرے پھلے پھولیں، خاص طور سے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کو صاف ہوا اور پانی میسر ہو اور یہ اپنے دریائی وسائل کو مشترکہ طور پر استعمال کر سکیں۔ امریکہ اور آسیان کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ کھلے سمندروں میں امن و استحکام کو قائم رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ بحری راستے محفوظ رہیں، کیونکہ بحری راستے بین الاقوامی تجارت کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ کیری نے جنوبی بحیرہ چین کے مسئلے کو بین الاقوامی قوانین کے تحت طے کرنے پر زور دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تمام اقدامات سے رضاکارانہ طور پر گریز کیا جائے جس سے حالات پیچیدہ ہوں یا تنازع شدت اختیار کر سکے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے اس سے نہ صرف علاقہ اور امریکہ متاثر ہوتا ہے، بلکہ یہ پوری دنیا پر اپنے اثرات ڈالتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ بین الاقوامی قوانین کے مطابق جنوب مشرقی ایشیا کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔
पता है www.voanews.com/editorial।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो, तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
इक्कीसवीं सदी की शादियों की तैयारियों में मजीद इजाफा हो गया है। पहले कपल्स को सिर्फ अपनी अंगूठियों, केटरिंग और कपड़ों की फिक्र करनी पड़ती थी, मगर अब उनको अपनी सोशल मीडिया कवरेज पर भी ध्यान देना पड़ रहा है। इसलिए आजकल कपल्स अपनी सोशल मीडिया कवरेज पर पैसे खर्च करने से नहीं घबरा रहे, चाहे वो शादी की लाइव स्ट्रीमिंग हो या शादी के मेहमानों के इस्तेमाल के लिए सोशल मीडिया हैशटैग्स। अब न्यूयॉर्क में W होटल के सोशल मीडिया वेडिंग कॉन्सियर्ज $3,000 में कपल्स की शादी का फेसबुक पेज बनाना, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें अपलोड करना और शादी के दौरान ट्वीट्स भेजना ऑफर कर रहे हैं।
We can assist the couple with launching their wedding site.
हम जोड़ों की वेबसाइट बनाते हैं और उनको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स फराहम करते हैं, जैसे कि उनका अपना फेसबुक पेज या ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट्स, जो कुछ भी उनके लिए अहम हो, और फिर हम उनकी सोशल मीडिया के जरिए मालूमात शेयर करने में मदद करते हैं, ताकि वो अपनी शादी की तकरीब को अपनी शख्सियत और तरजीहात के मुताबिक दूसरों के साथ शेयर कर सकें। सारा विनेयर्स और कर्विन गवेरा आजकल अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। उनके ख्याल से सोशल मीडिया वेडिंग कॉन्सियर्ज कपल की फैमिली और दोस्तों को शादी के हर कदम पर शामिल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, खास तौर पर अगर वो दूर रहते हों और शादी में शिरकत ना कर सकते हों।
मेरे साइड के बहुत से लोग फिलीपींस में या अमेरिका के दूसरे शहरों में रहते हैं, जो कि हम अपनी शादी से पहले, शादी के दौरान और उसके बाद के हर लम्हे में उनको शामिल करना चाहते हैं। तो बस हम अपनी इसी ख्वाहिश को हकीकत में बदलने का तरीका ढूंढ रहे हैं।
अलेसिया का कहना है कि कपल्स अपनी शादी के दूसरे पहलुओं की तरह अपनी सोशल मीडिया कवरेज को भी कंट्रोल करना चाहते हैं।
हम
डिजिटल एज में रह रहे हैं और लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी जिंदगी के अहम लम्हात शेयर कर रहे हैं। आपकी शादी का दिन उन लम्हात में से एक है और आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि ये दिन उस तरह लोगों तक पहुंचे जिस तरह आप चाहते हैं और जिस पर आपको फख्र हो। W होटल में हम ऐसे जोड़ों को ये सहूलत फराहम करके उनको अपनी शादी बेफिक्र होकर एंजॉय करने का मौका देते हैं। सारा कहती हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्विटर पर जाकर हर तरह की तस्वीरें या अपडेट्स शेयर करने लग जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने अजीजों के साथ सिर्फ खास लम्हात शेयर करें।
ये
हमारी शादी की खुशी को हमारे अजीजों के साथ शेयर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हम अपने दोस्तों और खानदान के साथ ढेर सारी तस्वीरों और वीडियो शेयर करने की बजाय सबसे यादगार और अहम लम्हात शेयर करेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया वेडिंग कॉन्सियर्ज का इस्तेमाल अजीब है, मगर सोशल साइकोलॉजिस्ट गाय विंच इस बात से इत्तेफाक नहीं करते।
It is the next logical step.
सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक मुंतकी कदम है, क्योंकि लोग वैसे भी शादियों में शिरकत करके तकरीब के अख्ताम से पहले ही इस बारे में ट्वीट कर रहे होते हैं। इसलिए वो लोग जो ये सब कुछ एक मुनज्जम अंदाज में करना चाहते हैं, क्यों ना किसी और से ये काम करवा लें।
अलेसा का कहना है कि जिस तरह लोगों को सोशल मीडिया वेडिंग कॉन्सियर्ज का इस्तेमाल अजीब लगता है, उसी तरह उनको कुछ साल पहले तक वेडिंग प्लानर्स भी अजीब लगते थे, मगर अब ज़माना बदल गया है।
कुछ
साल पहले तक शादियों पर फोटोग्राफर बुलवाना या वेडिंग प्लानर की खिदमत लेना लोगों को अजीब सी बात लगती थी, मगर अब ये आम है। हमें एक अच्छे आइडिया की पहचान है और हमें यकीन है कि बहुत जल्द सोशल मीडिया वेडिंग कॉन्सियर्ज हर शादी का अहम हिस्सा होंगे। अलेसा को यकीन है कि बहुत जल्द कपल्स एक दूसरे को कबूल करने के साथ साथ सोशल मीडिया वेडिंग कॉन्सियर्ज को भी कबूल कर लेंगे।
हरदम रवा है जिंदगी। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे रात 10 से 11 बजे नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया मुकाम हासिल करने वाले पाकिस्तानी अमरीकियों से। कामयाब लोगों के तजर्बात आपकी ज़िंदगी में भी कामयाबी की खबर ला सकते हैं। प्रोग्राम के दौरान मेहमानों से सवाल पूछने के लिए हमारा मुफ्त टेलीफोन कॉल नंबर है 0800-777-89 0800-777-89।
اور سامعین کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ کی ہماری 12 گھنٹے کی نشریات اور یہ آخری نیوز آور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آخری مجلس کے لیے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں سورا ریرا اور انجینئر ہیں ٹونی پولک۔ اسد حسن آپ کے لیے ایک اچھے اور خوشگوار دن کی خواہشات کے ساتھ اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔